الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر نقل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاکستان کے اندر اس سال جو حج پر جائیں گے عاشقان رسول خوش قسمت ان کے حوالے سے قرآن دادی ہوئی جو گورنمنٹ کی سرکاری اسکیم ہے اس میں الحمدللہ بہت سارے مسلمانوں کے نام نکلے بھی ہیں، کوئی فی الحال موقوف ہیں ابھی، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا نام نہیں نکل پایا، ان کا قرآن اندازی کے اندر نام نہیں آ پایا اور انہوں نے رقم بھی جمع کروائی تھی۔ کئی ایسے بھی ہوں گے جو فرض حج کرنے کی نیت سے انہوں نے رقم جمع کروائی ہوگی۔ اب وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکیم ہوتی ہے اس میں رقم کم ہوتی ہے اور پرائیویٹ تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر، اور شاید ہی کوئی ایسا پرائیویٹ پیکج ہو جو گورنمنٹ کی اسکیم کے برابر ہو، سننے میں کبھی آیا نہیں ہے، اور ہوگا بھی تو کتنے افراد ہوں گے، 20-30-40 افراد سے زیادہ کوٹا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ حضرات وہ عاشقان رسول کے جن کے نام نہیں نکل پائے، ان کے حوالے سے حکم شریعت کیا ہے کہ کیا ان کو لازم ہے کہ یہ پرائیویٹ حج اسکیم کے لیے اپنا نام پیش کریں، اتنی رقم جمع کریں یا نہیں؟ اور اگر یہ نہیں کرتے ایسا، ان کے اوپر لازم بھی نہیں ہے بالفرض، اور رقم ان کو واپس مل جاتی ہے اور اگلے سال کا پتہ نہیں کہ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو کیا ان پر ابھی وصیت کرنا لازم ہے کہ بھی میری طرف سے حج کر دینا؟ کیا کیا احکام ان پر لاگو ہوتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حج فرض ہونے کے لیے جو استطاعت کا حکم آیا کہ کس پر حج فرض ہے، ہر مسلمان پر جو کہ عاقل اور بالغ ہو، زندگی میں ایک بار اس مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے جو صاحب حیثیت اور استطاعت اس اعتبار سے ہو کہ وہ حج پر جا سکے،
ٹھیک ہے،
جسمانی اعتبار سے بھی اس حوالے سے تندرست ہو اور مالی اعتبار سے اس کے پاس حج کے لیے جانے کے جو اخراجات ہیں اور وہاں پر جو ایام گزارنے ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوں۔ یوں ہی جتنا عرصہ وہ وہاں رہے گا تو پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہیں جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہے ان کے نان نفقے کا بھی اس کے پاس مال موجود ہو۔ تو اب جن افراد نے کوشش کی حج کا اچھا اس میں بھی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن پر حج تو پہلے کئی سالوں پہلے حج فرض ہو گیا،
ٹھیک ہے، اس سال
اب انہوں نے کوشش کی یا اب انہیں معلومات ہوئیں یا اب انہوں نے چاہا کہ حج پر جائیں،
ٹھیک ہے،
اب انہوں نے جمع بھی کروایا لیکن نام نہ آیا۔ تو اب یہ نہیں کہ نام نہیں آیا تو جناب ہم نے تو کوشش کر لی لہٰذا اب ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اب اگلے سال پھر دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
استطاعت کا ذکر ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا،
ٹھیک ہے،
کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج ہے جو کہ اس کی طرف استطاعت رکھتا ہو راستے کی یعنی جانے کی،
ٹھیک، وہ آپ نے بتا دیا کہ کیا ہے
جی، اس کی تفصیل ہم نے استطاعت کی بیان کر دی۔ اب اگر کسی کا اس میں نہیں آیا لیکن اس کے پاس مال و اسباب اتنا موجود ہے کہ وہ پرائیویٹ حج سے جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر فرض ہوگا کہ وہ پرائیویٹ حج کے لیے بھی تگ و دو کرے اور اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پیکج حاصل کرے،
صحیح،
حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت سارا مال ہے और प्राइवेट स्कीम में भी जो कम रेट वाले हैं उनमें नहीं मिल रहा, ज्यादा में मिल रहा है,
ठीक है,
तो
माल
उस
भी
पर लाजिम, और माल भी उसके पास है, तो उस पर लाजिम होगा कि वो उस पैकेज को जो है वो अप्रोच करे और उसके जरिए से जाए और हज अदा करे। ये नहीं कि जनाब पैकेज तो जो है वो 8 लाख का मिल रहा है या 7 लाख का मिल रहा है, नॉर्मल जो है वो 5 लाख का है या 4.5 लाख का है या सरकारी स्कीम के अंदर जो है वो उससे कम है, तो अब उसमें नाम नहीं आया तो मैं जो है वो अब आइंदा साल ही ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं।
ठीक है,
हज के लिए कोशिश करनी होगी और ये इनके ऊपर जरूरी है।
ठीक है,
तो जिनका नहीं आया वो कोशिश करें प्राइवेट स्कीम के लिए। हाँ, जिसके पास माल मौजूद नहीं है इतना कि वो प्राइवेट के जरिए से जा सके। अब वो क्या करें? अब वलन तो अब उसके लिए कोशिश करनी ही है आइंदा साल, लेकिन हज तो फर्ज हो गया।
सही,
कि वो अयाम के जिनमें इसके मुल्क से हज के काफले बन रहे हैं, इसमें इसके पास इतना माल मौजूद था जो कि हज फर्ज होने के लिए इसके पास जरूरी था, वो इसके पास माल मौजूद था।
ठीक है,
तो अब हज फर्ज हो गया। अब किसी पर अगर हज फर्ज हो गया और वो किसी वजह से हज की अदायगी पर कादिर ना हो सका, अब इस वजह से कि जनाब गवर्नमेंट वाला नहीं मिला या खवातीन हैं कि उन्होंने जमा भी नहीं करवाया इसलिए कि महरम दस्तियाब नहीं था, महरम होना या शोहर का साथ होना ये सफर के लिए जरूरी है, तो अब वो क्या करें? आइंदा साल के लिए मुंतजिर तो रहेंगे ही, लेकिन अव्वलन उस हज के लिए उन्हें वसीयत कर देनी चाहिए, हज बदल की वसीयत कर देनी चाहिए।
अगर मैं
कि क्या मालूम कि जो है वो जिंदगी वफा करे या ना करे, अगले साल से पहले ही इंतकाल हो जाए तो अब जो है वो मेरी तरफ से कौन हज करेगा? हज फर्ज तो हो गया, अब हज की अदायगी है, और ये वसीयत करना यानी वो चीजें जो कि इंसान पर वाजिब हो गई, जैसे हज है, अब हज बदल की वसीयत करना ये वाजिब होता है कि इंसान कम अज कम अपने तिहाई माल में तो हज बदल की वसीयत करे, और तिहाई माल में से उसकी वसीयत को पूरा भी किया जाएगा
अगर वो इतना है तो।
अगर इतना माल है कि उससे हज भी हो सकता है और तिहाई माल के अंदर से वुरसा वसीयत से इनकार भी नहीं कर सकते, उसका पूरा करना भी जरूरी है, तो लाजमी तौर पे हज बदल की वसीयत करे। और वसीयत के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट लेकर बैठे हैं या वकील के पास जाकर जो है वो पूरा वसीयत नामा बनवाएं। वसीयत जबानी अल्फाज के जरिए से भी हो सकती है कि अपने किसी जो है वो बेटे को या शोहर को या दीगर तमाम वुरसा को ही बिठा कर कह दिया जाए कि भाई मैं तमाम वुरसा को जो है वो ये वसीयत करता हूँ कि मेरी तरफ से मेरे बाद हज बदल कराया जाए अगर मैं अपनी जिंदगी में हज ना कर सकूं। तो इस बात का बाकायदा तौर पर जो है वो वसीयत करने ये जरूरी है। तो ऐसी सूरत में कम अज कम जो इनके बस में होगा उस पर ये अमल कर सकेंगे और गुनाह से बच जाएंगे। अब अगर बाद में औलाद नहीं करती तो उसका गुनाह औलाद पर होगा कि अगर माल में इतनी इस्तेआत थी कि मरहूम ने इतना तरका छोड़ा था कि उसके तिहाई माल से वसीयत पूरी की जा सकती थी और फिर भी उन्होंने पूरी ना की, तो वो गुनाहगार होंगे।
ठीक है,
तो हज बदल की वसीयत लाजिम होगी, और ये सिर्फ न उनके लिए बल्कि जो दीगर अफराद भी हैं जिनका नाम भी आ गया, अगर वो भी गौर करें कि क्या मालूम कि जो है वो हज के अय्याम तक जिंदा रह सकें या ना रह सकें,
तीन चार माह पांच माह का फर्क।
अब अमूमन जो है वो हमारे यहाँ हज के कॉलम्स में या फॉर्म्स के अंदर मुतबादिल का जो है वो नाम लिखवाया जाता है कि भाई किसको आपके बदले में भेजा जाए इस तरह
नॉमिनी
के तौर पर, तो वो भी एहतियातन वसीयत कर दें कि अगर हम हज अदा ना कर सके तो हमारी तरफ से हज बदल जो है वो करवाया जाए।
ठीक है,
तो ये अपने तौर पर कोशिश लाजमी करें, और जो प्राइवेट पर जा सकते हैं उनके ऊपर लाजिम होगा कि वो प्राइवेट पर जाएं, जबकि हज हम बात कर रहे हैं हज फर्ज की।
ठीक है,
नफली हज की बात है तो उसमें जरूरी नहीं है, वो आइंदा के लिए भी उस चीज को रोक सकते हैं, आइंदा साल के भी इंतजार कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। और इस्तेताअत हो तो लाजमी जाना चाहिए, उस सूरत में तो फर्ज है, लेकिन कई उशाकान रसूल देखे कि वो सिर्फ सरकारी की इस्तेताअत रखते, नाम नहीं आया लेकिन उन्होंने कोशिश की, अगर जो उन पर फर्ज ना था कि वो प्राइवेट से जाते लेकिन वो अपने तई उन्होंने कोशिशें करने के बाद इस को हासिल किया और वो मदीने शरीफ की हाजिरी हुई, हज बैतुल्लाह की सआदतें हासिल हुई। तो जिन पर फर्ज है उन पर तो फर्ज ही है, उनको कोशिश ही करनी है। और हज बदल का तस्किरा हुआ तो ये क्या नफली हज को भी हज बदल कह सकते हैं?
عموماً کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ کسی کی طرف سے حج کروانا،
یہ حج بدل ہو گیا،
ہم اس کو جو ہے وہ حج بدل ہمارے ہاں عرف میں کہا جاتا ہے. اب ایک حج بدل تو وہ لازم والا ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں، باقاعدہ شرائط ہیں، اور حج نفل جیسے والدین ہیں ان پر حج زندگی میں فرض نہیں ہوا، لیکن اولاد چاہتی ہے کہ ہم ان کی طرف سے حج کرائیں تاکہ انہیں حج کا ثواب ملے، تو یہ بہت نیکی کا کام ہے. اور اولاد خود حج بدل اپنے والدین کا کرے، نفلی حج کرے، تو خود اس کو بھی ثواب ملے گا اور والدین کو بھی ثواب.
خود جا سکتے ہیں تو خود ہی جائیں،
خود جا سکتے نفلی حج.
اچھا، اولاد خود بھی حج بدل کر سکتی ہے
جی
والدین کی طرف سے؟
بالکل جو ہے وہ کر سکتی ہے، والدین وصیت کریں تو بھی کر سکتی ہے،
وہ خود ہی چلے جائیں ان کی جگہ.
اور اگر وصیت نہیں کی اور یہ ان کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، ان پر حج بدل، ان پر حج فرض ہو چکا تھا تو بھی جا سکتے ہیں، نفلی طور پر ان کی طرف سے جانا چاہیں تو بھی جا سکتے
ہیں. اور حج بدل کے احکام جو ہے اس کو سیکھنا ہو تو میرا علی سنت کی جو کتاب ہے رفیق الحرمین، اس کو مطالعہ کیجئے، بہار شریعت کا مطالعہ کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے، اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے.
یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ اب جیسے والدین پر حج فرض نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
انتقال کر گئے یا زندہ ہیں، اب اولاد جو ہے وہ حج بدل ان کی طرف سے اولن کرنا چاہتی ہے، لیکن خود اس پر حج فرض ہے.
اچھا، پہلے اس پر بھی فرض،
اس پر حج فرض ہے، یعنی اس کے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے تو اب وہ چاہتی ہے کہ بھئی اپنے حج سے پہلے والدین کا ہم حج کریں، تو جب پیسہ اس کی ملکیت ہے تو اولن تو اس پر حج فرض ہے، تو جس پر خود حج فرض ہے اولن اس پر اپنی طرف سے حج ادا کرنا ضروری ہے، اس کا اپنی طرف اپنا حج چھوڑنا وہ دوسری طرف سے حج بدل جو ہے وہ کرنے کے لیے جانا یہ ناجائز ہے،
ٹھیک ہے،
اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ پر حج فرض ہے تو اولاً آپ اپنا حج فرض خود ادا کریں، والدین حیات ہیں یا انتقال بھی کر چکے ہیں، آپ اسی حج فرض کا ثواب اگر نفلی حج والدین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حج فرض کا ہی ثواب اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو انہیں بھی ثواب پہنچے گا اور آپ کا حج فرض بھی ادا ہو جائے گا.
اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار حج کی سعادتیں عطا فرمائے، بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں. سب سے پہلے ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
سر میرا ایک سوال ہے، میرے پاس 8-10 لاکھ روپے کی ملکیت ہے، اس سے میں جگہ خرید رہا ہوں، اس میں میرا بچہ پیسے ملا رہا ہے ایک، تو جب اس کا بٹوارا ہوگا تو اس میں مزید جو میرے 6 لڑکے ہیں اس میں کس طریقے سے حصہ تقسیم کیا جائے گا؟
اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، لیکن یہ حفظ ماں تقدم کے طور پر پوچھ رہے ہیں.
جی دیکھیں، اگر والدین کوئی مکان خریدتے ہیں، اب اس میں کوئی اولاد اپنا حصہ ملاتی ہے، اب اولاً طے کر لیا جائے تو یہی سب سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ ملانا کس طور پر ہے.
اچھا،
جب بیان نہیں کیا جاتا تو بعد میں پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب جیسے انہوں نے پوچھا کہ اب کس طرح حصہ تقسیم ہوگا، اگر تو والدین کو اولاد جو ہے وہ بطور حسن سلوک ان کی خدمت کے طور پر ان کو اپنا مال دے دیتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا مال ہے، آپ اس سے جو دل چاہے کریں، یہ آپ کا ہی ہے، تو ایسی صورت میں لازمی سی بات ہے جب اولاد نے باپ کو دے دیا تو باپ اس کا مالک ہو گیا.
جوائنٹ فیملی ہے ہر طرح سے، اور اس گھر
میں جو زمین خریدی ہے یا کوئی مکان خریدا ہے تو وہ والد کی ہی ملکیت ہے، اور جب تقسیم ہوگی تو تقسیم میں برابر برابر تقسیم ہوگی، جتنا دیگر بیٹوں کو ملے گا اتنا ہی اس بیٹے کو بھی ملے گا. اور اگر یہ چاہتے ہیں، والد خود چاہتے ہیں، بیٹا نہیں چاہتا لیکن والد چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس نے خدمت کی ہے تو اس کو کچھ حصہ زیادہ ملے، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ بطور جو ہے وہ ہبا یا بطور گفٹ کے وہ رقم نہ لیں، بلکہ وہ جو اپنا حصہ شامل کر رہا ہے اس میں اس کو ایز اے پارٹنر ہی جو ہے وہ شریک رکھا جائے. کہ بھائی مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، اور اس میں 8 لاکھ والد کے ہیں اور 2 لاکھ جو ہے وہ بیٹے کے ہیں، تو ایسی صورت میں یوں کر لیا جائے کہ بھائی 20% کا اس کا جو شیئر ہے، 20% کا جو اس کا حصہ ہے اس کا بیٹے کو ہی مالک کر دیا جائے. تو اب جب بیٹا ہی اس کا مالک ہوگا، بطور شراکت ہی وہ خریدا جائے گا کہ بھائی یہ جو پیسے میں ملا رہا ہوں اس میں بطور شراکت ملا رہا ہوں، تو اب ایسی صورت میں اس مکان جو مکان خریدیں گے، پلاٹ خریدیں گے، تو اس مکان کے اندر حصہ ہوگا کہ بھائی 80% والد کا رہے گا اور 20% باپ بیٹے کا رہے گا. اب جب تقسیم ہوگی تو تقسیم کے اندر اولاً وہ 20% ہٹے گا،
وہ
بقیہ میں تقسیم ہوگی 80% میں جو والد کا ہے، کیونکہ ترکہ والد کا تقسیم ہو رہا ہے، اور اس میں جب تقسیم ہوگا 80% میں تو اس میں اس بیٹے کو بھی حصہ ملے گا، بقیہ کو بھی ملے گا، حصے کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا، 20% اس کا الگ بطور شراکت رہے گا. یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ बेटा कह दे कि भाई बतौर कर्ज में आपको ये पैसे दे रहा हूँ कि आप जिंदगी में मुझे दे दीजिएगा, या बाद इंतकाल जो है वो इस चीज के बंटवारे के वक्त में बतौर कर्ज अपना कर्जा वापस लूंगा। तो अब अगर यूं होगा तो अब वो चीज जब बिकेगी तो 2 लाख ही वापस होंगे। उस वक्त ये नहीं होगा कि जनाब जब दिया था तो उस वक्त तो ये 10 लाख का प्लाट था, आज बंटवारे के वक्त इसकी कीमत जो है वो 60 लाख है तो मुझे उस हिसाब से ज्यादा बढ़ा कर दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि कर्ज तो जितना दिया जाए उतना ही वापस होता है, उस पर आप इजाफी की अगर कोई शर्त लगाते हैं तो वो तो हो ही सूद जाता है और हराम है, तो कर्ज उतना ही वापस
पहली
मिलेगा।
सूरत में वो तकसीम पार्टनरशिप,
जो पार्टनरशिप की सूरत बनेगी उसमें तो उस वक्त जो भी उसकी कीमत बनेगी उस हिसाब से 20% इसका हो जाएगा, 80% वाले इसका होगा और उसमें तरका तकसीम होगा। तो ये 2 सूरतें हैं। अमूमन वालिदैन ये चाहते हैं कि भाई अब औलाद है, बाज औलादे हैं जो खिदमत कर रही हैं, अपने पैसा भी लगा रही हैं, लेकिन बाद इंतकाल क्या होगा, जैसे इनका भी सवाल था कि भाई क्या होगा, क्या इसको भी उतना ही बराबर मिलेगा? तो उसके लिए फिर हल यही है कि वालिदैन आगे बढ़कर, औलाद का तो ये मुतालबा करना भी मायूब सा जो है वो महसूस होता है,
बोलेंगे नहीं, खामोश रहेंगे।
तो अब वालिदैन को चाहिए कि वो इस तौर पर बात करें कि भाई बेटा या तो पार्टनरशिप के तौर पर तुम इसमें शरीक हो जाओ या बतौर कर्ज मुझे दे दो, ताकि बाद में जब इस मकान का बंटवारा हो तो उस सूरत में तुम्हें भी उसका हिस्सा विरासत के तौर पे नहीं बल्कि शराकत या कर्ज की बुनियाद पर वो अलहदा से मिले और जो विरासत का हिस्सा है वो अपने एतबार से सबको बराबर।
ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि सब जो औलाद है बता भी दिया जाए, बहन भाइयों
बिल्कुल बता दिया जाए ताकि बाद में जो है वह नहीं होगा कि जनाब अगर आपने कर्ज दिया था या शिरकत के तौर पर दिया था तो इसका सबूत कहाँ से है, तो अब आप सबूत कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे मामलात के अंदर दीगर वुरसा को भी बिठाकर उनको भी समझा दिया जाए और बता दिया जाए ताकि बाद में आपस में बहन भाइयों में जब कलिश ना हो और एक दूसरे से नाराज किया ना।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह। जी एक कॉल चलाइए।
मैं रियाज अहमद अत्तारी कामरा अटक से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की खिदमत में मेरा एक सवाल है कि एक शख्स अपने शहर से 3 दिन के लिए हर हफ्ते किसी दूसरे शहर में जाता है जो तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है। इन 3 दिनों के दौरान उसे उस शहर से आगे किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है जिसका फासला 100 किलोमीटर से ज्यादा है। अब जाहिर है कि इसने कसर नमाज पढ़नी है, लेकिन जब वापस इसी शहर में जहां 3 दिन उसका आर्जी क्याम है यहां पर वो वापस आ जाएगा तो क्या अब नमाज कसर पड़ेगा या पूरी? रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
देखिए जब अपने शहर से 80 किलोमीटर पर जा रहा है तो इसका मतलब मुसाफिर शरई नहीं है, क्योंकि शरई मुसाफिर तो 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद मुसाफत पर होता है। तो अब अगर ये जो 80 किलोमीटर पे जा रहा है यहाँ 3 दिन रहने जाए या 15 दिन रहने जाए, ये यहाँ पर मुकीम ही होगा
मुसाफिर के
और अपने शहर से जो 80 किलोमीटर के फासले पे जा रहा है रास्ते में भी मुसाफिर नहीं होगा, मुकीम ही होगा, पूरी नमाज पढ़ेगा।
ठीक है,
अब जब वो 80 से आगे 100 किलोमीटर गया,
ठीक है,
तो अब ऐसी सूरत में ये मुसाफिर हो गया।
ठीक,
अब जब मुसाफिर शरई हो गया तो उस रास्ते के अंदर भी जो है वो करेगा। अच्छा, 100 से मुराद ये कि 80 से आगे 100 हो, कहीं
के बाद अगर वो
आगे 20 ना हो,
यानी फिर
ये जहन ना हो कि जनाब 80 तो ये हो गए और 20 आगे हो गए तो 100 पूरे हो गए, ये नहीं। 80 के आगे 92 किलोमीटर होगा तो अब वो मुसाफिर बनेगा। अच्छा, अब वहां पर तो इन्होंने खुद कहा कि कसर नमाज अदा करे। अब जब वापस आता है, जब वापस सफर करके आ रहा है और 100 किलोमीटर सफर करके वापस आ रहा है और अपने वतन असली में नहीं पहुंचा बल्कि आरजी मकाम पर पहुंचा है, तो यहाँ पर चूंकि इसका 15 दिन या इससे ज्यादा रहने का इरादा नहीं है, 3 दिन का ही इरादा है, तो यहाँ पर भी कसर नमाज ही अदा करेगा। हत्ता कि अपने वतन असली तक पहुंचने तक दरमियान का जो आगे का रास्ता है उसमें भी कसर नमाज अदा करेगा। हाँ, वतन असली में पहुंचेगा या किसी जगह पहुंचकर 15 दिन या इससे ज्यादा रहने की नीयत कर लेता है तो फिर पूरी नमाज अदा करे।
जाने के अहकाम अलग हैं, आने के अलग,
क्योंकि सफर उसका जो है वो मुनकते हो रहा है, जाते हुए अव्वलन मुकीम,
हालांकि वो फासला भी उतना है और वो रोकने की जगह भी वही है,
वही है, सब किलोमीटर भी वही, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ जाते हुए अव्वलन मुकीम है वो और बाद में मुसाफिर होता है और वापिस आते हुए वो पहले मुसाफिर होता है और बाद में मुकीम बनता ही नहीं
है। और मुसाफिर की जो नमाज के और भी बहुत सारे अहकाम है जो की जो अक्सर सफर करते हैं या जो कभी भी सफर करते हैं उनको सीखना जरूर है। इसके लिए मेरे अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलालिया की बहुत ही प्यारा रिसाला मुसाफिर की नमाज یہ الگ سے بھی دستیاب ہوتا ہے، اور نماز کی احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے جس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے قضاء نمازوں کے حوالے سے، عیدین کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے، اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے جو مسائل لکھے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مسافر کی نماز، یہ بھی الحمدللہ یہ رسالہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، نماز کے احکام۔ اب اس کتاب کو خرید لیجئے، انشاءاللہ عزوجل نہ صرف مسافر کے احکام پتہ چلیں گے، ساتھ ساتھ دیگر جو میں نے باتیں عرض کی ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ احکام سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ کتاب الحمدللہ بہت ساری زبانوں کے اندر اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، مکتبۃ المدینہ پر بھی دستیاب ہوتی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دارالافتاح لسنت کی جو اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن، اس کے اندر جو بک سٹور ہے وہاں پر بھی یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے ناجائز طریقے سے امتحانات پاس کیے ہوں، اس کی تربیت، تعلیم و تربیت بھی حرام مال سے ہوئی ہو، اب وہ ڈاکٹر بن گیا یا کوئی بھی اس نے پیشہ اختیار کر لیا، اس پر جو کمائی اس کو حاصل ہو رہی ہے اس کا کیا حکم ہے؟
کمائی سے پہلے تو اولاً جو گناہ کے کام کیے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ان گناہوں بھرے کاموں سے میں بچ کس طرح سکوں گا۔
ٹھیک ہے،
اولاً تو توبہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یہ ضروری ہے، اور پھر اگر کسی مسلمان کو دھوکہ دیا ہے تو اس دھوکے کو ختم بھی کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے،
اب اس طرح اگر کوئی ڈاکٹر بنا تو یہ کہ اولاً حقیقی معنوں میں وہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے، جعلی ڈگریاں دکھا کر اگر وہ ڈاکٹر بن گیا،
تو یہ کہ جعلی طریقے سے بنا، دوسرا ہے کہ بنا تو ٹھیک لیکن اس پہ جو مال خرچ ہوتا رہا وہ ناجائز حرام مال تھا، دونوں صورتیں۔
اب جو مال خرچ ہوتا رہا وہ تو جس نے خرچ کیا، مثلا اگر والدین نے خرچ کیا تو وہ گناہگار ہوئے، اس پر لازم ہے کہ ان کی اصلاح کریں۔ بہرحال اب آگے جو یہ خود کام کرے گا، اگر وہ کام جائز ہے تو اس کی اجرت، اس کی جو انکم ہوگی وہ حلال ہوگی۔
ٹھیک ہے،
اور اگر یہ خود ہی پیچھے خود غلط کام کرتے ہوئے آیا ہے، ناجائز جو ہے وہ ڈگریاں شو کرتے ہوئے آیا ہے، تو اولاً تو پہلے یہ غور کر لے کہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے، جو اس کے لیے تجربہ اور ساری چیزیں چاہیے وہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ اب مسلمانوں کے اوپر ڈاکٹری آزمانے کے لیے بیٹھا ہے، تو یہ خود ہی اب گناہ کے کام میں اور زیادہ مبتلا ہونے جا رہا ہے اور کئی لوگوں کی ہلاکتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اب اس کا اس پیشے کو کنٹینیو کرنا ہی جائز نہیں ہوگا، کہ اس کے لیے جو اپنی شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک طبیب ماہر کے تحت بندے نے اس کی پریکٹس کی ہو، اس کے بعد ہی اس کو اجازت ہے کہ وہ آگے یہ کام کرے، ورنہ اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ بقیہ جو اپنے اس شعبے سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ درست طریقے سے حاصل کر لی ہیں، اور پیچھے کہیں پر امتحانات میں کوئی چیٹنگ کی ہے، تو اس کی اللہ عزوجل کے بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ضروری ہے، اور آگے کی کمائی کا تعلق یہی کہ کمائی جو حاصل ہوگی وہ اگر جائز کام کے بدلے میں حاصل ہوگی تو وہ حلال رہے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے، اور اکثر ناظرین یا ہمیں فون کرنے والوں کا بھی اکثر سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا کمائی حلال ہے؟ بہت سارے کام ہیں جن کی ابتدا کے اندر انہیں حرام کام کرنے پڑتے ہیں، یا بعد میں کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ ان کا کیا حکم ہے، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کمائی کا بتا دے۔ دیکھیے، حرام کمائی یقیناً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور انسان کے اعمال کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ برے خاتمے کے اسباب میں سے بھی ہے، یہ انسان کے رزق میں سے برکت کو بھی دور کرنے والی چیز ہے، اور انسان کو کئی موقعوں کے اوپر جو ہے وہ نقصانات بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، ورنہ اللہ کی نافرمانی ہونا ہی اس کا یہی بہت بڑا جو ہے وہ ایک بات ہے کہ انسان کو اس سے بچنا فقط اس لیے ضروری ہے کہ رب کی نافرمانی ہے۔ تو کسی بھی مسئلے میں اگرچہ یہ بتا بھی دیا جائے کہ اس کی کمائی حلال ہے، تو اس سے یہ ہرگز شیطان کے وسوسے پر عمل پیرا نہ ہو کہ بھئی کمائی کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، پچھلے جو کام ہو گئے ان کو چھوڑ دیا جائے، یا اگر کوئی پچھلا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ناجائز ہے تو وہ اس سے قطع نظر کر کے کہے کہ کمائی تو حلال ہے، تو یہ شیطان کا ایک ایسا ہیلا اور بہانہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو وہ گناہ پر مزید جری کر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ آپ حرام کمائی سے کیوں بچنا چاہ رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو جس طرح وہ رب کی نافرمانی ہے، اس سے پہلے کیے جانے والے کام وہ بھی رب کی نافرمانی ہے، تو ذہن یہ ہو کہ رب کی نافرمانی سے بچنا ہے, چاہے وہ حرام مال کی صورت میں آئے یا میرے کسی حرام کام کرنے کی صورت میں ہو, بہر صورت رب کی نافرمانی سے بچنا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے, جو پچھلے گناہ ہوئے ان کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اگر کسی کا حق کسی پر باقی ہے تو ان حقوق کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی رشتے دار کو جائیداد سے آگ کیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم جوائنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں جو ہے دونوں پارٹنر کی وراثت میں حصہ ہوگا, تقسیم کیا جائے گا یا نہیں؟
جی
دیکھیں, آگ کا معنی تو ہے نافرمان, تو عموماً والدین کی جانب سے اولاد کو آگ کیا جاتا ہے, جو نافرمان اولاد ہوتی ہے انہیں آگ کرتے ہیں. تو اگر کوئی حقیقی معنوں میں والدین کا نافرمان ہے کہ جائز کاموں میں بھی ان کی بات نہیں مانتا, تو ایسی صورت کے اندر تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی نافرمان ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن جائیداد سے آگ کر دینا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ جائیداد سے آگ کرنا یہ آپ کے بس میں نہیں.
ٹھیک ہے,
اولاد کی جو ملکیت یعنی آپ کے مال کی ملکیت جو ورثہ کی طرف منتقل ہوتی ہے, یہ آپ تھوڑی منتقل کرتے ہیں, یہ تو آپ کے انتقال کے ساتھ ہی شریعت منتقل کر دیتی ہے اس کی ملکیت کو.
ٹھیک ہے,
آپ اسے روک نہیں سکتے. تو یوں جو آک نامہ بنا دیا جاتا ہے یا لا تعلقی اختیار کی جاتی ہے, اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر کسی کے والدین نے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو آگ کر بھی دیا تو بھی ورثہ پر لازم ہے کہ اس کو اس کا حصہ لازمی طور پر دیں. والدین جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے, اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے, اور کل جب قبر میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا میں جو کام کر کے آیا ہوں وہ غلط کام کیا ہے. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والد کو سکھ دینا چاہتی ہے, قبر کے اندر ان کو خوش کرنا چاہتی ہے, تو ان کے کیے ہوئے اس ناجائز فیصلے کو برقرار نہ رکھے کہ یہ ان کے سکھ کے بجائے دکھ کا باعث بن جائے گا. ان کو سکھ کرنا چاہتی ہے تو شریعت کے اس فیصلے پر عمل کریں, اس حکم پر عمل کریں جو کہ والدین کو خوش کرنے کا باعث بنے, والدین کے لیے باعث رحمت بنے. تو اگر آگ کر بھی دیا, جب بھی ورثہ اپنے اس بھائی کو یا بہن کو جو بھی شرعی حصہ اس کا بنتا ہے وہ لازمی طور پر دیں. جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, دو پارٹنرز ہیں, تو اب وراثت کی صورت میں کیا ہوگا, وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو دیکھیں, جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, پارٹنر ہیں, تو شرعی اعتبار سے اگر پارٹنرشپ کی جو بھی صورت بنتی ہے اس میں جس کا جتنا پرسنٹیج ہوگا, جیسے ہی انتقال ہوا تو اب انتقال کے وقت ہی فوراً حساب کرنا اس کا ضروری ہوگا, اور مرحوم جو پارٹنر تھا اس کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے دوسرے پارٹنر پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو مکمل طور پر علیحدہ کر دے اور ان کے ورثہ کے حوالے کر دے.
ٹھیک,
بزرگان دین کا تو یہ حال تھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کسی کی پاس گئے بوقت انتقال, اور اب اس شخص کا جو ہے جب انتقال ہو گیا تو چراغ بجھا دیا فوراً. فرمایا کیوں؟ فرمایا یوں کہ اب اس چراغ کے جو تیل جل رہا ہے اس کے اندر ورثہ کا حق شامل ہو گیا ہے. تو اتنا خیال رکھتے تھے. تو اب یہ کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا تو اب کون پوچھے گا اس کے حساب کتاب کو؟ بعض لوگ ایسے کاروبار ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں بتائے ہوئے تھے فیملی کو. تو یہ آپ کی دینی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگرچہ کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے, کل قیامت میں آپ کو تو سب جواب دینا ہوگا, تو ایمانداری کے ساتھ مکمل طور پر اس کا جو بھی حساب بنتا ہے وہ بنا کر دے دیا جائے. ہاں, اگر ان کے ورثہ بالغ ہوں اور وہ سارے راضی ہوں اس کاروبار کو کنٹینیو کرنے پر تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن پھر بھی حساب بنا لیا جائے کہ بھئی بوقت انتقال مرحوم کا میرے پاس اتنا شیئر بنتا تھا, اس کا اتنا پروفٹ بنتا تھا, اتنا کیپیٹل بنتا تھا. ان تمام باتوں کی وضاحت کر دی.
کچھ مختصر سوالات آئے ہیں تو اب حوصلہ افزائی کے لیے میں پہلے میسیجز شامل کر لیتا ہوں. کیا شادی کے اندر بغیر آواز کے ہلکل کی تالیاں بجائی جا سکتی ہیں, گانا بھی نہ لگاؤ؟
تالی بجانا خود ہی ناجائز ہے, آواز کے بغیر بھی تالی بجانا یہ کفار کا فعل ہے. تو تالی بجانا چاہے آہستہ ہو یا تیز ہو, دونوں صورتوں میں ہی ناجائز و گناہ ہے.
مسجد میں ستونوں والی صف منقطع کہلائے گی کیا؟
مسجد میں دو ستونوں کے درمیان صف بنانا یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ جگہ باقی نہ بچے۔ اگر مسجد مکمل طور پر بھر گئی ہے تو اب ضرورتاً بنا سکتے ہیں، اور اگر مسجد میں پیچھے جگہ موجود ہے تو پھر ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سوال کے اختتام پر حوالہ جات سے گائیڈ کیجیے گا۔ تو جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی ہی میں دیے جاتے ہیں، سلسلہ جو کہ مختصر ہوتا ہے تو اس میں نفس مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حوالہ جات چاہیے، مسئلے کی پوری وضاحت چاہیے، لکھا ہوا چاہیے، تو آپ دار الافتاح سنت سے رابطہ کیجیے، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ تحریر مل جائے گی، یا علماء اکرام سے رابطہ کیجیے، کتابوں کو دیکھیے، انشاءاللہ وہاں سے اس کے حوالہ جات مل جائیں گے۔ ایک آڈیو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔
ہم لوگ مکہ گئے تو کسی وجہ سے ہم احرام نہیں کر پائے، تو جب ہم مسجد عائشہ پہ پہنچے مکہ مکرم ہے تو وہیں سے احرام کیا۔ اب جو ہم کے اوپر جو دم پڑتا ہے تو وہ دم جو ہے کیا مکہ پاک میں دینا چاہیے یا مکہ پاک سے باہر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس کی کسی کو رقم بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اور اگر دم جو پڑتا ہے کیا وہ ہمارے اپنے اوپر بھی جائز ہے لینا یا کسی غریب کو دینا چاہیے؟ اس کا جواب دیجیے۔
جی دم لازم ہے۔ اولاً تو ان کا یہ تھا کہ پہنچ گئے تھے تو اب کیا کریں، تو اب دم اس طرح ساکت ہو جاتا ہے، یہ طائف یا مدینہ منورہ کسی باہر کے میقات سے جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آ جاتے تو وہ دم ساکت ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں کہ عمرہ کر لیا تو اب دم بھی لازم ہے اور گناہگار بھی ہوئے، اس کی توبہ بھی لازم ہے۔ اور دم کیا ہوتا ہے؟ دم میں جانور ذبح کیا جاتا ہے حدود حرم میں، اور اس جانور میں ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو کہ قربانی والے جانور میں پایا جانا ضروری ہے، اور اس کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ جانور کا حدود حرم میں ہی ذبح ہونا ضروری ہے، باہر ذبح ہوگا تو دم ادا نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے۔
اور اس کا گوشت وہ بھی شرعی فقیر جو مستحقین زکات ہیں انہیں دیا جائے گا، یہ خود نہیں کھا سکتے، خود اپنے اوپر استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کو، ہاں کسی اور کو دینے سے متعلق انہوں نے پوچھا، تو پیسے تو نہیں دے سکتے، بتا دیا کہ دم میں جانور ہی ذبح کرنا ضروری، ہاں کسی قابل اعتماد کو اس طور پر پیسے دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے حدود حرم میں دم ادا کر دے کہ جانور ذبح کروا دے، اگر ایسا کر دیں گے اور وہ ادا کروا دے گا تو دم ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے۔ آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کیا امتحان میں نقل لگانا جائز ہے؟
نقل لگانا ناجائز ہے، نقل لگانا ناجائز اور گناہ ہے، چاہے دینی امتحان ہو چاہے دنیاوی امتحان ہو، کسی بھی طور پر ہو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اولاً تو یہ کہ دھوکہ ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے، حالانکہ آپ کو وہ چیز نہیں آتی، آپ تو جو ہے وہ دیکھ کر لکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قانونی اعتبار سے بھی یہ چیز
تہمت کی جگہ ہے،
اور تیسرا یہ کہ اخلاقاً ہی یہ جرم ہے۔
ٹھیک ہے،
اخلاقاً ہی یہ جرم ہے۔ آپ سوچیں نا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے تیاری کر کے جائیں اور آپ پھر پیپر لکھیں اور ایک دوسرا بچہ نقل مار کر لکھے اور اس کے نمبر آپ سے زیادہ ہو جائیں، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ لازمی سی بات ہے آپ کو تکلیف ہوگی کہ دیکھیں ایک طرف میری محنت اور دوسری طرف ایک نقل کے ذریعے سے وہ پاس ہو رہا ہے یا مجھ سے زیادہ نمبر حاصل کر رہا ہے۔ تو شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً تینوں ہی اعتبار سے یہ جرم بھی ہے اور ناجائز اور گناہ بھی ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت۔
محنت کر کے ہی امتحان دینا چاہیے، پڑھ کر ہی امتحان دینا چاہیے، تاکہ ان تمام جو گناہ ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، سیکھنے، دوسروں کو سکھانے، خود بھی عمل کرنے اور عمل کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بداہ نبی جل امین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔